اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اور سامعین، اس سے پہلے کہ ہم اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل بتائیں، یہ بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ تو سامعین، اب پیش ہے اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ نشریات میں آپ تھوڑی دیر میں عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پیش کیا جائے گا محرم الحرام کا سلسلے وار خصوصی پروگرام کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت، اور خصوصی پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور بر صغیر پاک و ہند سمیت پوری دنیا میں نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری عروج پر پہنچ گئی ہے۔ ویانا سے پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات میں پیش رفت کی خبریں مل رہی ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے مبینہ طور پر پی ٹی آئی کی ممنوع فنڈنگ کی تفتیش میں پیش رفت کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کا اجلاس ہوا ہے۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت اور غزہ کے مابین جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے۔ اور روسی وزارت دفاع نے زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے اطراف میں یوکرینی فوج کی گولہ باری کو عالمی قوانین اور ضابطوں کے تحت ایک دہشت گردانہ اقدام قرار دیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور برصغیر پاک و ہند سمیت پوری دنیا میں نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری عروج پر پہنچ گئی ہے، اور یہاں ایران اسلامی میں شب عاشور کی مجالس کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایران اسلامی میں آج دن بھر 9 محرم کی مخصوص مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری رہا، اور اس وقت مشہد مقدس قم اور دارالحکومت تہران سمیت پورے ملک میں شب عاشور کی مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران بھر میں کل یوم عاشور منایا جائے گا۔ کربلا معلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ نواسے رسول حضرت امام حسین اور علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک بین الحرمین اور اطراف کی سڑکیں ماتمی دستوں، زائرین اور عزاداروں سے مملو ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر سے بہت بڑی تعداد میں زائرین کربلا معلی پہنچے ہیں، جن میں ہندوستان اور پاکستان کے ہزاروں زائرین بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب پاکستان اور ہندوستان میں آج 8 محرم کے مخصوص ماتمی دستے اور جلوس برآمد ہو رہے ہیں۔ کراچی، لاہور، ملتان، کوئٹہ اور پشاور سمیت پاکستان کے تقریباً سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں 8 محرم کے مرکزی ماتمی جلوس برآمد ہوئے ہیں، جو اپنے مخصوص راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ کر ختم ہو گئے۔ ادھر ممبئی، حیدرآباد، بنگلور، دہلی، لکھنؤ، پٹنہ اور کولکاتہ سمیت ہندوستان کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں بھی آج 8 محرم کے مخصوص جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں 8 محرم کے ماتمی جلوسوں میں بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم عزاداروں کے دستے بھی شامل ہیں۔ ویانا سے پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات میں پیش رفت کی خبریں مل رہی ہیں۔ ویانا مذاکرات میں شریک روسی وفد کے سربراہ میخائل اولیانوف نے کہا ہے کہ مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ اور مذاکرات کے کوآرڈینیٹر اینڈی کے مورا سے ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ میں امید ظاہر کی ہے کہ مذاکرات حتمی سمجھوتے پر منتج ہوں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے چیف ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے بھی آج یورپی کوآرڈینیٹر اینڈی کے مورا سے ملاقات میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ ویانا مذاکرات میں شریک ایرانی سفارتکاروں نے پائیدار سمجھوتے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پائیدار سمجھوتے کا انحصار اس کے متوازن ہونے اور اطمینان کے مقابلے میں اطمینان پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہی معاہدہ پائیدار ہو سکتا ہے جو سب کے لیے اطمینان بخش ہو۔ یورپی ماہرین کی ٹیم نے بھی اینری کے مورا سے ملاقات اور مذاکرات میں پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے مبینہ طور پر پی ٹی آئی کی ممنوع فنڈنگ کی تفتیش میں پیش رفت کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ایف آئی اے نے کراچی میں پی ٹی آئی کے 4 نئے خفیہ کھاتوں کا پتہ لگانے کا دعویٰ کیا ہے۔ واضح رہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے خلاف پاکستان الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے مختلف شہروں میں ممنوع فنڈنگ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ایف آئی اے پی ٹی آئی کے خلاف بیک وقت 6 تفتیشی مہموں پر کام کر رہی ہے۔ اس مہم کے تحت ایف آئی اے نے کراچی سمیت مختلف شہروں میں بینک کھاتوں کی چھان بین اور پی ٹی آئی رہنماؤں سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ ایف آئی اے نے مختلف بینکوں میں ایسے کھاتوں کا پتہ لگانے کا دعویٰ کیا تھا جن میں بقول اس کے فنڈنگ کی رقوم منتقل کی گئی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کا اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں اتر پردیش، اتراکھنڈ، راجستھان، چھتیس گڑھ اور مغربی بنگال سمیت ریاستوں کے وزرائے اعلی کے علاوہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ کے وزیر نتن گڈکری، وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی شرکت کی۔ رپورٹ کے مطابق تلنگانہ اور بہار کے وزرائے اعلی نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کی میٹنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ میٹنگ میں آئندہ سال ہونے والے گروپ 20 کے اجلاس اور ریاستوں کے کردار سمیت مختلف اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ نیتی آیوگ ہندوستان کا ایک سرکاری تھنک ٹینک ہے، جس کا مقصد مختلف مسائل اور اہم امور میں مرکز اور ریاستوں کے درمیان ہم آہنگی اور وفاقیت کے جذبے کو فروغ دینا، ملک کی اقتصادی ترقی میں درپیش مسائل اور چیلنجوں کی نشاندہی اور ان کا حل تلاش کرنا ہے۔ ہندوستان کے پہلے ایس ایس ایل وی مشن نے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر کے بعد اپنا ڈیٹا ضائع کر دیا۔ اس بات کا اعلان ہندوستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے اسرو کے چیئرمین ڈاکٹر ایس سومناتھ نے کیا ہے۔ انہوں نے آج اسرو کے ہیڈ کوارٹر میں سائنسدانوں سے خطاب میں کہا کہ ایس ایس ایل وی نے 3 مراحل معمول کے مطابق طے کیے، لیکن بعد میں اس کا ڈیٹا ضائع ہو گیا۔ ہندوستان کی پہلی سیٹلائٹ لانچ وہیکل ایس ایس ایل وی نے ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ، ایک شریک مسافر سیٹلائٹ اور آزادی سیٹلائٹ کے ہمراہ آج ستیش دھون خلائی مرکز سے 9:18 پر کامیابی کے ساتھ اڑان بھری۔ اسرو کے چیئرمین ڈاکٹر ایس سومناتھ نے بتایا کہ ایس ایس ایل وی کی 3 مراحل کی علیحدگی توقع کے مطابق رہی، لیکن بعد میں تکنیکی خرابی کے باعث اس نے اپنا ڈیٹا گنوا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایس ایس ایل وی کی پوزیشن جاننے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے۔ فلسطین الیوم کے مطابق اتوار کی صبح جہاد اسلامی کے فوجی بازو سرایا القدس کی جنوبی کمان کے سربراہ خالد ابو منصور سمیت 8 شہیدوں کی لاشیں گزشتہ شب کے اسرائیلی حملے میں تباہ ہونے والی عمارت کے ملبے سے نکالی گئی ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ ان حملوں میں 215 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق غاصب اسرائیلیوں کے حملوں کے جواب میں فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے مقبوضہ فلسطین پر سینکڑوں راکٹ اور میزائل داغے ہیں۔ المیادین نیوز چینل کے مطابق فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے غزہ پر حملے کے بعد 580 سے زیادہ میزائل اور راکٹ مقبوضہ فلسطین میں واقع صہیونی مراکز اور بستیوں کی جانب داغے ہیں۔ استقامتی فلسطینی تنظیموں بالخصوص جہاد اسلامی کی جانب سے صہیونی اہداف پر میزائلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے شہروں اور غیر قانونی صہیونی بستیوں میں مسلسل سائرن کی آواز سنائی دے رہی ہے اور غاصب اسرائیلیوں کے لیے پناہ گاہوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ فلسطینی تنظیموں نے دور مار میزائلوں کا استعمال بھی کیا ہے۔ دنیا سنا باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت اور غزہ کے مابین جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مقامی وقت کے مطابق رات 8 سے جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ جنگ بندی پر اتفاق مصر کی ثالثی میں ہوا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹر نے بتایا ہے کہ آخری چند گھنٹوں میں بھی صہیونیوں کی فضائی کارروائیاں جاری رہیں۔ صہیونی حملوں میں 32 فلسطینی شہریوں کی شہادت اور 300 سے زیادہ عام شہریوں کے زخمی ہونے کی خبریں بھی موصول ہوئی تھیں۔ جنگ بندی کے اعلان سے پہلے فلسطینی مزاحمت نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے متعدد میزائل داغے۔ روسی وزارت دفاع نے زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے اطراف میں یوکرینی فوج کی گولہ باری کو عالمی قوانین اور ضابطوں کے تحت ایک دہشت گردانہ اقدام قرار دیا ہے۔ روس کے نیشنل ڈیفینس کنٹرول سینٹر کے سربراہ میخائل میزینسوف نے اپنے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر میں رونما ہونے والا کوئی بھی حادثہ چرنوبل اور فوکوشیما کے واقعات سے زیادہ خطرناک نتائج پر منتج ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کسی بھی حادثے کے نتائج پورے یوکرین، دونیسک اور لوہانس کے علاوہ روس، بیلاروس، مولداویا، بلغاریا اور رومانیا کو بھی تابکاری اثرات کی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان کی طالبان انتظامیہ سے شیعہ مسلمانوں کے خلاف حملوں کی روک تھام کی اپیل کی ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے نمائندہ دفتر یوناما کے جاری کردہ ہینڈ آؤٹ میں شیعہ مسلمانوں پر ہونے والے حملوں کی مکمل اور شفاف تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ جمعے کے روز مغربی کابل میں عزاداران حسینی کے درمیان ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی ہے۔ اس حملے میں 100 کے قریب عزادار شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ ہفتے کی شام بھی کابل کے شیعہ آبادی والے علاقے پل سوختہ میں ہونے والے بم دھماکے میں 8 افراد شہید ہو گئے تھے۔ دوسری جانب طالبان انتظامیہ نے اپنے وعدے کے برخلاف صوبے بلخ اور اس کے صدر مقام مزار شریف میں عزاداری اور جلوسوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ بلخ پولیس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ طالبان حکومت کی وزارت داخلہ اور وزارت امر بالمعروف کے جاری کردہ احکامات کے مطابق لوگ مسجدوں اور امام بارگاہوں کے اندر عزاداری کر سکتے ہیں اور ان کا جلوس کی شکل میں سڑکوں اور چوراہوں پر آنا منع ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا، رحمتیں آئیں گی سورنگ چھڑکنے کے لیے، رحمتیں آئیں گی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے محرم الحرام کا سلسلے وار خصوصی پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. شب بخیر.
یا حسین 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 یا حسین.
کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت
رنج سفر چشیدہ حسین عزیز فاطمے حسین عزیز فاطمے.
اب عزیز سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور گلشن نقوی کا سلام قبول ہو. ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کے سلسلے وار پروگرام کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت کی ایک اور کڑی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا اور مستفیض ہوں گے.
حسین بے خاص کا ہو رہا ہے
تمام عالم میں آج ماتم حسین بے خاص کا ہو رہا ہے.
عالم گھروں میں سجے ہوئے ہیں عالم گھروں میں سجے ہوئے ہیں دلوں میں فرشے عزا بچھا ہے
بصیرت اور گہرائی کربلا کی وہ بنیاد ہے جو اس تحریک کو دوسری تحریکوں سے ممتاز بناتی ہے. کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دین کے دفاع اور تحفظ کے لیے سب سے زیادہ ضرورت بصیرت کی ہے. بے بصیرت لوگ اکثر دھوکہ کھاتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے باطل کی حمایت اور طرفداری کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ ابن زیاد کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو فاسق اور فاجر تو نہیں تھے لیکن بے بصیرت تھے اور اپنی بے بصیرتی کی وجہ سے صفے باطل میں آ کھڑے ہوئے. ہم راز یہ فسانہ آہو فغاں نہ پوچھ، دو دن کی زندگی کا غم این وان نہ پوچھ، کیا کیا حیات عرض کی ہیں تلخیاں نہ پوچھ، کس درجہ ہولناک ہے یہ داستان نہ پوچھ. تفصیل سے کہوں تو فلک کانپنے لگے، دو زخمی فرت شرم سے منہ ڈھانپنے لگے. آج بھی جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور وہ حق و حقیقت کے ادراک کے درپے نہیں ہیں اور اپنی بصیرت کو بروئے کار نہیں لا رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اسلام کے حقیقی رہنماؤں سے وابستگی اور ان کے نقش قدم پر چل کر خود میں دینی بصیرت پیدا کریں اور کربلا کے شہیدوں کی راہ کو اسوہ عمل قرار دیں. یقیناً کربلا والوں نے جس عمق و بصیرت کا مظاہرہ کیا اس کی نظیر کہیں اور نظر نہیں آتی، اور یہی بصیرت اس بات کا سبب بنی کہ یہ واقعہ گزرے زمان کے ساتھ پرانا نہیں ہوا ہے بلکہ ہر طلوع ہونے والا سورج اس کی تازگی اور تراوت کا سبب بنتا ہے. کربلا ہمیں درس دیتی ہے کہ دفاع دین کے میدان میں انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز لازمی بصیرت ہے. یہ سب کربلا کے دروس ہیں. البتہ یہی تمام دروس کافی ہیں کہ ایک قوم کو ذلت کی پستیوں سے نکال کر عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیں. ان درسوں میں اتنی قدرت ہے کہ یہ کفر و استکبار کو شکست سے دوچار کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب تعمیر زندگی کے دروس ہیں. یہی دروس ہی تھے کہ جن سے استکبار کو شکست فاش ہوئی اور یزید کی تمام شان و شوکت خاک میں مل گئی.
کربلا میں جس طرح امام حسین علیہ السلام کے اعزہ و اقارب بصیرت و معرفت کی بلندی پر فائز تھے، اصحاب امام حسین علیہ السلام بھی کم نہیں تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کی رات کے ابتدائی حصے میں اپنے اصحاب علیہ السلام کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میرے خیال میں یہ آخری رات ہے جو دشمن کی طرف سے ہمیں مہلت دی گئی ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ میں تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں۔ اب جبکہ رات کی تاریکی چھا گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر تم میں سے جو بھی جانا چاہے چلا جائے، یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ یقیناً شب عاشور میں اصحاب کا اعلان وفاداری کرنے کا منظر ایسا ہے کہ جو تاریخ انسانیت میں سب سے بہترین منظر ہے، جس میں شب عاشور حضرت عباس علیہ السلام کی معرفت و وفاداری نظر آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے صریح بیان کے بعد سب سے پہلے عباس بن علی نے امام علیہ السلام سے عرض کیا، کس لیے ہم آپ سے دستبردار ہو جائیں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا دن دیکھنا نصیب ہو۔ پھر امام کے عائزہ و اقارب نے بھی جناب عباس کی پیروی میں اسی طرح کی باتیں کیں اور پرجوش انداز میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا اور اپنی جانوں کو امام علیہ السلام پر قربان کرنے اور آپ کا دفاع کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔
رات کا جب نصف حصہ گزر گیا تو ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام خیمے کے اطراف کا معائنہ کرنے کے لیے باہر نکلے تو نافع بن ہلال جملی کو معلوم ہوا تو وہ بھی امام کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ خیام کے اطراف کا معائنہ کرنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام بہن شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں داخل ہوئے۔ نافع بن ہلال خیمے کے باہر منتظر بیٹھے تھے اور سن رہے تھے کہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی حسین سے کہہ رہی ہیں، بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ بھی ہم سے منہ پھیر لیں اور جنگ کے دوران آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے انہیں آزما لیا ہے اور انہیں سینہ سپر ہو کر جنگ کے لیے اس طرح آمادہ پایا ہے کہ گویا یہ لوگ میری رکاب میں جنگ کرنے کے لیے اسی طرح سے مانوس ہیں جس طرح ایک شیرخوار بچے کو اپنی ماں کے سینے سے انسیت ہوتی ہے۔ نافع بن ہلال نے جب محسوس کیا کہ اہل بیت امام حسین علیہ السلام آپ کے اصحاب کی وفاداری کے سلسلے میں فکر مند ہیں تو وہ روتے ہوئے حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے اور کہا، غضب ہے، شہزادی کو ہماری وفا پر یقین نہیں ہے۔ یہ سن کر جناب حبیب نے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہمیں چل کر سیدانیوں کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ ہم ہرگز اپنے امام و آقا کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سب خیمے کے در پر آئے اور کہنے لگے، اگر شہزادی کو ہماری وفا پر یقین نہیں ہے تو یہ گردنیں حاضر ہیں، اگر مولا اجازت دیں تو ابھی اپنی ان تلواروں سے دشمنوں پر حملہ کر دیں اور ان کا قلع قمع کر دیں اور اپنی جانیں امام پر قربان کر دیں۔ آج 9 محرم کو دوپہر کے وقت شمر ملعون کربلا کی سرزمین پر پہنچا ہے 2000 سواروں کے ساتھ۔ جس طرح سے اور بہت سے واقعات اہل بیت کو معلوم تھے، یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل ایک شخص ہوگا جس کا نام شمر ہوگا۔ جب یہ لوگ کربلا پہنچے تو انہوں نے گھوڑے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑانے شروع کیے تو زمین کربلا لرسنے لگی۔ بیویوں نے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ شمر آ گیا ہے۔ بیویوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مایوسانہ نگاہ سے دیکھا۔ دن ختم ہونے کو تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کسی فکر میں ایک کرسی پر بیٹھے تھے جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کے باہر لگی ہوئی تھی۔ کچھ نیند سی آ گئی۔ شمر ابن سعد کے نام یہ حکم لایا تھا کہ ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ 5000 سوار خیمہ گاہ حسین پر حملہ کر دیں۔ جس وقت وہ سوار آگے بڑھے، جناب زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے پردے سے لگی ہوئی کھڑی تھیں، بھائی کا منہ دیکھ رہی تھیں اور غالباً یہ خیال تھا کہ کل میرا بھائی مجھ سے بچھڑ جائے گا۔
استاد وطن دست علمدار حسین، استاد وطن دست علمدار حسین، آئی 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 بہن ماتم آفاتِ علی کیج بپا، آئی بہن آئی بہن ماتم عباس علی کیج بپا، کرتے تھے گیت کے سر حضرت شبیر بکا، ہو گیا قتل میرا بھائی نہیں دل کو چین، آپ استاد وطن دست علمدار حسین،
علمدار حسین، علمدار حسین،
جب میدان کی طرف دیکھا تو نظر آیا کہ سوار خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھ بڑھا کر امام حسین کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ آپ نے فرمایا، بہن کیا بات ہے؟ تو کہا، بھیا فوجیں خیمے کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ امام حسین نے جناب عباس کو آواز دی، عباس ذرا ان سے جا کر پوچھو یہ خیموں کی طرف کیوں آ رہے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے؟ جناب عباس، حبیب ابن مظاہر، زہیر بن قین، مسلم بن اوسجا، یہ سب کے سب آگے بڑھے۔ قریب پہنچ کر جناب عباس نے آواز دی، رک جاؤ وہیں۔ خدا جانے کیسا اثر تھا آواز میں کہ ایک مرتبہ گھوڑوں کی باغیں کھینچیں اور فوج رک گئی۔ فرمایا، کیوں بڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم آیا ہے کہ خیمہ حسین پر حملہ کر دیا جائے، اسی کی تعمیل میں ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہی ٹھہرے رہو جب تک کہ میں اپنے آقا سے اجازت نہ لے آؤں، آگے نہ بڑھنا، جو کچھ وہ جواب دیں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ وہ لوگ وہیں ٹھہر گئے۔ جناب عباس آئے، آقا دشمن جنگ اسی وقت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بھیا ان سے کہہ دو کہ میں ایک رات میں کہیں نہیں چلا جاؤں گا، مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ میں جی بھر کر اپنے خدا کی عبادت اور راز و نیاز کر لوں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمیں حکم نہیں ہے، ہم اجازت نہیں دیں گے، مگر فوراً ہی ایک دوسرے شخص نے کہا کہ اگر ترک و دیلم کے کافر ہوتے اور وہ ہم سے ایک رات کی اجازت مانگتے تو ہم دے دیتے، ارے یہ تو فرزند رسول ہیں، یہ اگر ایک رات کی اجازت مانگ رہے ہیں تو دے دینے میں کیا حرج ہے۔ ابن سعد کو خبر کی گئی، اس نے یہ بات منظور کر لی کہ اچھا اب جنگ کل صبح کو ہوگی۔
ایک رات اور مل گئی، ہاں یہ وہی عاشور کی رات تھی۔ بیبیوں کی کیا حالت ہوگی، اصحاب کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ بیبیاں یہ سمجھ رہی ہیں کہ کل تک یہ خیمے کچھ نہ ہوں گے، اصحاب یہ جان رہے ہیں کہ کل ہم نہ ہوں گے، جس قدر ہو سکے خدا کی عبادت کر لو۔ سبحان اللہ، تاریخوں میں یہ الفاظ ہیں کہ حسین کے ساتھی سوکھے ہوئے ہونٹوں سے خدا کی تسبیح اس طرح سے کر رہے تھے کہ آسمان و زمین گونج رہے تھے۔ اب مثال یہ دی جاتی ہے کہ جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، اسی طرح سے میدان کربلا میں ان کی تسبیح کی آواز پھیل رہی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر تسبیح فرماتے تھے اور کبھی تھوڑی دیر کے بعد خیموں میں چلے جاتے تھے بیبیوں کو تسلیاں دینے کے لیے۔ ایک اہم واقعہ جو اس شب میں ہوا وہ یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فضہ سے کہا کہ فضہ ذرا میرے ماں جائے کو تو بلا لاؤ۔ حضرت امام حسین کو فضہ نے آواز دی، آقا شہزادی عالم یاد کر رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے خیمے کے دروازے پر پہنچے، پردہ اٹھایا، اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا زمین پر سر جھکائے بیٹھی رو رہی ہیں۔
امام حسین علیہ السلام نے ان کے پاس جا کر آواز دی، بہن مجھے کیوں بلایا ہے؟ بہن نے بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے اور فرمایا، بھیا حسین ذرا بیٹھ جائیے، میری ایک بات سن لیں۔ جب مدینے سے چلے تھے تو اس وقت بھی بہت مرتبہ میرا دل گھبرایا تھا، مگر بھیا آپ سے نہ کہا تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کو رنج ہو۔ اس کے بعد جب مکہ آئے اور مکہ سے نکلنا پڑ گیا تو میرا دل اور زیادہ گھبرانے لگا، مگر میں ضبط کرتی رہی، آپ سے کبھی ذکر نہ کیا۔ میرے بھائی حسین جس دن سے اس زمین پر پہنچے ہیں ہر وقت میرا دل دھڑک رہا ہے، مگر میں نے آپ سے ذکر نہ کیا۔ میرے بھائی حسین یہ کیسی رات ہے کہ دل کو کسی طرح سے قرار نہیں آتا۔ میرے بھیا حسین اس وقت میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ حسین علیہ السلام نے کچھ تسلی دی اور کہا، بہن ابھی تو پوری رات باقی ہے، جو کچھ ہونا ہوگا کل ہوگا، اتنا کیوں گھبرا گئی ہیں؟ اگر آپ اتنا گھبرا جائیں گی تو یہ بچے اور خواتین کس کے سپرد کروں گا، یہ بیویاں کس کے ساتھ جائیں گی؟ جناب زینب نے عرض کیا، بھیا ایک بات اور پوچھنا ہے، نہ جانے کون بیوی ہے جو خیموں کی پشت پر اکثر فریاد و ماتم کرتی ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بہن پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہیں جو ہمارے قافلے کے ساتھ ساتھ آئی ہیں۔
عجیب بصیرت کی حامل تھیں کربلا کی خواتین بھی، ہر بیوی اپنے بچے کو حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ حسین جب مادر علی اکبر کے خیمے کی طرف گئے تو دیکھا کہ علی اکبر کچھ آرام کر رہے ہیں، ماں نے ایک شمع جلا رکھی ہے اور پاس بیٹھی ہوئی علی اکبر کی صورت دیکھ رہی ہیں۔ ماں کہہ رہی ہیں، میرے لال کل یہ چاند سی صورت مٹ جائے گی۔ جناب زینب کے خیموں کی طرف گئے، دیکھا کہ زینب نے اپنے بچوں اون و محمد کو بٹھا رکھا ہے اور فرما رہی ہیں، بچوں کل ماموں پر جان قربان کر دینے کا دن ہے، میں تمہیں اپنے بھائی پر قربان کر دوں گی۔ کل کا دن وہ ہوگا کہ آج جو خیمے آباد ہیں یہ خیمے نہ ہوں گے، یہ بیبیاں اس وقت پردے میں بیٹھی ہیں، کل فرش پر بیٹھی ہوں گی، نہ ان کے بھائی ہوں گے نہ ان کے بیٹے ہوں گے، حتیٰ چھ مہینے کا علی اصغر بھی نہ ہوگا۔ قلم لکھنے اور زبان بیان کرنے سے قاصر ہے کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیاروں کی قربانیاں دیکھیں اور مائیں کس عزم و حوصلے کی حامل تھیں۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا عاشور کے دن جب کوئی ساتھی نہ بچا تو مولا نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ یہ آواز شش ماہے کے کانوں سے ٹکرائی اور اس نے بیتاب ہو کر خود کو جھولے سے گرا دیا۔ خیمے میں کوہرام بپا ہو گیا۔ حسین خیمے میں واپس آئے، پوچھا، بہن زینب یہ کوہرام کیوں بپا ہے؟ زینب کہتی ہیں، بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ بھیا یہ بچہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اگر ممکن ہو سکے تو اس کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ حضرت نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور دشمن کے لشکر کی جانب بڑھے اور ان کے سامنے پہنچ کر ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم نے میرے بھائیوں بیٹوں اور اصحاب کو قتل کر ڈالا، یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، وَهُوَ يَتَلَذَّى عَطْشًا مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ، یہ بچہ بغیر کسی جرم کے ماہیے بے آب کی مانند تڑپ رہا ہے۔
کربلا میں پیاس سے علی اصغر کی جو حالت ہو گئی تھی اس کیفیت کو یتلذہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مچھلی کی ایک کیفیت ہے، جب مچھلی پانی سے باہر آ جاتی ہے تو اس کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں، پہلی یہ کہ وہ بہت زیادہ تڑپتی ہے، اور دوسری کیفیت وہ ہے کہ جب اس کی تڑپ اور حرکت میں کمی آ جاتی ہے، اور تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے تڑپا بھی نہیں جاتا، وہ صرف منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش کرتی ہے۔ روزے عاشور کربلا میں حضرت علی اصغر کی یہی کیفیت تھی، آپ پیاس کی شدت اور تکلیف سے اسی طرح بے حس پڑے ہوئے تھے، پیاس کی شدت سے ان کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام
اشقیا سے کہتے ہیں، اس کو تھوڑا سا پانی دے دو، اگر تمہارے ذوم ناقص میں میں خطا کار ہوں تو اس بچے نے تو کوئی قصور نہیں کیا ہے، اگر مجھ پر رحم نہیں کرنا چاہتے تو اس بچے پر تو رحم کرو، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو حسین علی اصغر سے فرماتے ہیں، بیٹا تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کر دو۔ علی اصغر اپنے خشک ہونٹوں پر خشک زبان پھیرتے ہیں تو اشقیا منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ ان قریب تھا کہ انقلاب برپا ہو جائے۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے ہرملا سے کہا، حسین کے کلام کو منقطع کر دو۔ اب جو ہرملا نے سے شعبہ تیر چلایا تو روایت کی فقرے ہیں، یہ تیر علی اصغر کا ننا گلا چھیدتا ہوا حسین کا بازو پار کر گیا۔
اس کے بعد مولا نے معصوم شیرخوار کی لاش کو اپنے سینے سے لگایا اور خیمے کی جانب پلٹے۔ جیسے ہی در خیمہ پر پہنچے، سکینہ پہلے سے کھڑی ہوئی تھی۔ بابا کو دیکھ کر عرض کی، بابا اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی ہی رہ گئی۔ حضرت نے یہ سن کر ابا کا دامن ہٹایا اور فرمایا، میری لاڈلی، یہ تمہارا بھائی علی اصغر ہے، دشمنوں نے تیر سے اس کی مہمان نوازی کی ہے اور اس کا سر بدن سے جدا ہو گیا۔ ادھر مادر علی اصغر جناب رباب نے جب اپنے ننے مجاہد کی کٹی ہوئی گردن دیکھی تو عجب فقرہ کہا، امثلوں کا یونہر، کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں۔ امام نے بچے کو لیا اور پشت خیمہ پر گئے تاکہ لاش علی اصغر کو دفنا دیں۔ ایک چھوٹی سی قبر کھودی اور علی اصغر کو دفن کر دیا۔ شیخ جعفر شوشتری مرحوم اپنے مقتل میں شیر خار علی اصغر کو دفن کرنے کی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، شاید اس راز کی چند وجوہات ہوں۔ ممکن ہے کہ تنہائی کی وجہ سے بچے کو سپرد خاک کر دیا ہو، یا پھر اس لیے کہ شہیدوں کی طرح بچے کا سر بدن سے جدا نہ کیا جائے۔ شاید اس لیے دفن کر دیا ہو کہ دوسرے شہداء کی طرح 3 روز تک اس کا لاشا زمین پر برہنہ و اریاں نہ پڑا رہے، اس لیے تاکہ گھوڑوں کے سمو کے نیچے پامال نہ ہو، اور ممکن ہے اس لیے کہ امام علیہ السلام اور اہل حرم سکت نہیں رکھتے تھے کہ اس بچے کے بدن کو دوسری بار اس حالت میں دیکھیں۔ لیکن افسوس، مسلمانوں نے امام مظلوم کی اس خواہش کو بھی پورا نہ ہونے دیا۔
یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین،
یا حسین، یا حسین، بس گئی کر بو بلا، فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا،
فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹا، کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا۔
محرم میں یہ کیا ہو گیا،
کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا،
مگر کربلا،
مگر کربلا،
روتے ہیں مرقد میں رسول خدا، روتے ہیں مرقد میں رسول خدا،
کٹ گیا شبیر کا سوکھا گلا،
ہائے غضب ہو گیا،
کا سوکھا گلا
شہزادیاں
شام تلک جائیں گے ہم میرے دار
شام تلک جائیں گے ہم میرے دار
گیا شبیر کا سوکھا گلا
قلم ہو گئے بے آسرا اہل حرم چھینی گئی پاک سروں سے ردا چھینی گئی پاک سروں سے ردا
گیا شبیر کا سوکھا گلا
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم و رفتنا به ذلك منزلته ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني أدركني أدركني
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։